سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ نات شریف کے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ
دیکھو اگر باتیں کرو گے تو میں کوئی باتیں نہ کروں نہ کسی کا چیز اچھا خاموش رہنا اور نہ
یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ بلا مدینہ جانے والا اور جو آدمی مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہا ہو یہاں اس شعر میں اس کے کیف کو بیان کیا ہے کہ اس کے کیف کا کیا عالم ہوگا کہ سارے عالم کے جام و مینا کا نشہ بھی اس کے آگے ہیچ ہے
بلا جانے کیا جام و مینا عالم بلا مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر رماتے نظر احترام مدینہ رماتے نظر احترام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پر روماتے نظر احترام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا جہاں تم کا راج ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کا راج ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کا راج ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، ہو آزاد رفتر غم دو جہاں سے، ہو آزاد رفتر غم دو جہاں سے، ہو آزاد رفتر غم دو جہاں سے، جو جائے دل سے غلام مدینہ، جو جائے دل سے غلام مدینہ، ہو آزاد رفتر غم دو جہاں سے، ہو آزاد رفتر غم دو جہاں سے، جو جائے دل سے غلام مدینہ، جو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ شان مدینہ مبارک تجھے قیام
الہامات ربانی، جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اور ان کے مرتب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدیق اور رفیق حیات صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید شر جمیل میر صاحب نفر اللہ تعالی مرقدہ ہیں، اور انہی نے اس میں فرمایا ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک مصرہ ہو گیا ہے، جانِ عشرت عشرت جانِ من نفت، احقر جامع، یعنی ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ اس کرم اور اس نظر خاص اور عزت افزائی کے یہ ناکارہ سیاہ کار قابل نہیں تھا، لیکن کسی اللہ والے کی نظر توجہ در اصل حق تعالیٰ کی نظر عنایت کا پردہ ہوتی ہے، بس یہ ناکارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ بے ہنر اور دین کے محتاج کو اپنے فضل سے نواز رہے ہیں۔ احقر با ادب حضرت والا سے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ کی جان پاک اپنے مقام اعلیٰ سے نزول کر کے اس ناکارہ کی عزت افزائی کر کے مسرور ہو گئی تو آپ کا اس میں کوئی نفع نہ ہوا، لیکن جان عشرت کی مٹی سوارت ہو گئی، کیونکہ حق تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے بعید ہے کہ ان کے کسی پیارے نے کسی کی جان کو اپنا آرام کہا ہو، اور حق تعالیٰ اس جان کو عذاب دیں اگرچہ کیسا ہی مستحق عذاب ہو۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے جس پر ان کے کسی پیارے کی نظر توجہ ہوگی، اس لیے اس مصرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ بھائی جب دین کی بات شروع ہو جائے تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، پہلے سے کرو جو کرنا ہے، اب ادھر سے اس کو متوجہ کر رہے ہیں، اس کو تین آدمیوں کو وہ کر لیا، باقی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دین کی عظمت نہیں ہے یہ، دین کی عظمت ہونی چاہیے تب اثر ہوتا ہے بات کا، یہ بے عظمتی کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دین کی بات ہو رہی ہے اس کو ساکت ہو کے خاموشی سے دل کے کانوں سے سننا چاہیے، دل میں اتارنا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے، میں ان کو محض رسمی بیان نہیں سمجھنا چاہیے۔ معاف کر دیے لیکن آئندہ نہ ہو ایسا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس جان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے جس پر ان کے کسی پیارے کی نظر توجہ ہوگی، اس لیے اس مصرے کو اللہ کی رحمت سے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور قیامت کے دن اس مصرے کو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ اگرچہ میرے پاس کوئی عمل نہیں لیکن آپ کے محبوب بندے کا یہ مصرہ 100,000 اعمال سے بھاری ہے، کیا آپ اس شخص کو عذاب دیں گے جس کو آپ کے ایک ولی نے اپنی جان پاک کی عزت کہا ہو؟ آپ ان کی برکت سے میری مغفرت فرما دیجیے۔ بعد میں یہ شعر مکمل بھی ہو گیا اور مزید بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہے جو معارف مثنوی میں در ذکر عزیزم مولوی محمد عشرت جلیل سلم اللہ تعالی کے عنوان سے شائع ہو چکے۔ ان میں کے دو شعر یہ ہیں: جانے عشرت عشرت جانے من نست، جانے او ہر لحظہ مستان من نست، خسرو بحر نظام الدین بود، بحر اختر جانے تو خسرو نمود۔ پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے: عشرت کی روح میری روح کے لیے آرام و سکون ہے کیونکہ اس کی جان ہر وقت میری محبت سے سرشار ہے، جس طرح دوسرا شعر ہے: جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و محبت میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، اسی طرح اختر کے لیے تیری ذات امیر خسرو کی ایک نشانی ہے۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اردو شعر بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت والا سے دیوانہ وار محبت کا غماز ہے: کیا تعجب ہے جو مستر ہو گئی، جانے عشرت جانے اختر ہو گئی، کیا تعجب ہے جو مستر ہو گئی، جانے عشرت جانے اختر ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق علی سطح الولایت عطا فرماتے ہیں اس کو ایک اعشاریہ زہر ہضم نہیں ہونے دیتے، یعنی گناہ نہیں ہونے دیتے اسے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مشکات مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے ان کے قلب گناہ کے خیال سے بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، جیسے وہ درخت جو زمین میں جڑیں گہری رکھتا ہو اس کو اگر کوئی ذرا بھی اکھاڑے تو چرچرانے کی آواز آنے لگتی ہے، برعکس اس کے اگر کسی پودے کی جڑیں زیادہ گہری نہیں تو اس کو ذرا سا زور لگا کر بھی زمین سے نکال لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے ان کے قلب گناہ کے خیال سے بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، جیسے وہ درخت جو زمین میں جڑیں گہری رکھتا ہو اگر اس کو اگر کوئی ذرا بھی اکھاڑے تو چرچرانے کی آواز آنے لگتی ہے، برعکس اس کے اگر کسی پودے کی جڑیں زیادہ گہری نہیں تو اس کو ذرا سا زور لگا کر بھی زمین سے نکال لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے تعلق کی دلیل یہ نہیں کہ کوئی تہجد پڑھنے لگے، حج و عمرہ کرنے لگے، تعلق کی دلیل جب ہوگی جب قضاء عمری نمازوں کی روزوں کی ادا کرنے لگے۔ جن لوگوں کے ذمے نماز قضا ہیں یا روزے قضا ہیں، کسی وجہ سے روزے قضا ہو گئے ہوں یا کسی وجہ سے نماز فرض نماز قضا ہو گئیں، ان نمازوں کو ادا کرنا بھی فرض ہے، ان کی قضا کرنا بھی فرض ہے، تو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان نمازوں کو بھی ادا کریں اور اس کا طریقہ علماء سے پوچھ لیں۔ زکات اگر نہیں دی ہے تو حساب کر کے زکات ادا کرنے لگے، یہ علامت ہے کہ اب ایمان اس کے دل میں اتر گیا۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے، اسی طرح ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات کو قضا روزے رکھ لے تو ایک مہینے میں 8 روزے ادا ہو جائیں گے، سال میں 96 گویا ایک سال میں 3 کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ اگر یہ فکر نہیں تو کچھ حاصل نہیں، کیا شاعری کرتے پھرتے ہو، کیا آہوزاری کرتے ہو، ایک شخص ہر وقت آہوزاری کرتا ہو، اشک باری کرتا ہو، کچھ فائدہ نہیں اگر فرائض ادا نہیں کیے۔ جذبات سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات ہی پہ اپنے نہ مجذوب شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو۔ اگر جذبات ایک چھٹانک ہیں تو عمل دو چھٹانک تو ہو۔ ایک شخص کو ولایت نہیں مل سکتی جو نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، قضائے عمری نہیں ادا کرے۔ آپ پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذوق عطا فرمائے کہ جب تک قضا نماز ادا نہ کر لیں چین نہ آئے۔ قضا نماز ادا کر لیں تو دل میں فرحت اور خوشی ہو، جب قضا روزہ رکھ لے تو کہے الحمدللہ ایک روزہ ادا ہو گیا۔ ڈائری میں نوٹ بھی کر لیں۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے بندوں پر دو حق ہیں، ایک ان کی محبت کا حق اور دوسرا ان کی عظمت کا حق ہے۔ محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے تمام احکامات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کریں، اور عظمت کا حق یہ ہے کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور یہ پابندی ایک دن کی نہیں ہے، مرتے دم تک ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک پابندی کرنا ہے، روح نکلی پابندی ختم، پھر کسی گناہ سے بچنا فرض نہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہم پابند شریعت ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد دونوں قسم کی بندگی بجا لائے گا اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ لہذا جس وقت، جس زمانے میں جو حکم ہو اس حکم کو بجا لاؤ، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے احکام کو بجا لاتے رہو اور گناہ بھی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دنیا ہی میں بالغ اور مزیدار زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور اگر تم نے نافرمانی نہ چھوڑی، گناہوں سے چپکے رہے، حرام لذت کی عادت کو جانبازی کے ساتھ نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ تم ساری زندگی چین نہیں پاؤ گے۔ جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی، ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض اور روح گردانی کی، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے۔ یہاں معیشت نازل فرمایا، حیات کا لفظ بھی نہیں لائے، گویا نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات فرمائے۔ اس کے برعکس نیک بندوں کی زندگی کو حیات سے نازل فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نیک بندوں کو ہم بالغ زندگی دیں گے۔ اسی لیے جب کوئی ایمان لاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ ہے تو اللہ والے زندہ ہیں، اگر دنیا میں کوئی صاحب حیات ہے تو اللہ والے صاحب حیات ہیں۔ نافرمانی کرنے والے لوگ صاحب حیات نہیں ہیں، ہاں صاحب معیشت ہیں، بس جانوروں کی طرح زندہ ہیں۔ یہ تو دنیا کا انعام ہوا، پر آخرت میں اللہ تعالی جنت نصیب فرمائیں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب جنت میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر ان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا، اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کو کوئی چیز دیدار الہی سے زیادہ لذیذ معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور یہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور جب یہ اس کی طرف دیکھیں گے تو کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب دیدار الہی کر کے اہل جنت واپس اپنی بیویوں کے پاس پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آج آپ کے چہرے پر بہت عجیب حسن ہے، ایسا حسن اس وقت نہیں تھا جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ تب اہل جنت جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے پیارے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، تمہیں ہمارے چہرے پر اللہ میاں کے جلوے اور تجلیات نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو نعمت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کی جان، انسان کی زندگی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، انسان اپنی جان کا خود مختار نہیں ہے۔ اگر خود مختار ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی، اپنی جان ہوتی تو جیسا چاہے تصرف کر لیتے۔ پھر ہمارا جسم پورا ایک نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا نظام کہ ہم دودھ تو پیتے ہیں سفید اور اس سے خون بنتا ہے سرخ، ہم روٹی کھاتے ہیں تو وہی روٹی آنکھوں میں جا کر آنکھوں کی روشنی بن جاتی ہے، بصارت بن جاتی ہے، کان میں جا کر قوت سامعہ بن جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں میں قوت سماعت آ جائے یا کانوں میں قوت بصارت آ جائے، یہ ضروری اور غیر ضروری اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اتنا بڑا نظام خود ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں، کیونکہ جو اپنی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے، جبکہ ہم صرف لقمہ کھانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے اس زندگی کے بعد، اس دنیا کے بعد، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور ہر ذی روح نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دوسری زندگی اس کو ملنے والی ہے، اور اس زندگی کے ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے کہ کون کس قابل ہے، کون جنت کے قابل ہے، کون دوزخ کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کامیابی کا گر بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے کہ کون لوگ وہاں کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن نہ تو مال کام دے گا اور نہ انسان کے بیٹے کام دیں گے۔ یہ دو چیزیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان نعمتوں پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، مال پہ اس کو بہت گھمنڈ ہوتا ہے، بہت اعتماد ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ چونکہ ہمارا یہاں اسٹیٹس ہے، معیار ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو آخرت میں بھی جو ہے ہم اس کے بلبوتے پر کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس مال پر تم دنیا میں بھروسہ کر رہے ہو، اعتماد کر رہے ہو، وہ تمہیں وہاں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہم وہاں پیسے سے کوئی چیز خرید لیں گے، کوئی اپنی زمین خرید لیں گے، یا اپنے لیے کوئی عیش و عشرت کا سامان خرید لیں گے۔ تو مال کی نفی بھی کر دی، اور دوسری چیز جس پر انسان کو زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہ بیٹے ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹے اس کا خیال ہوتا ہے کہ بڑے ہوں گے، کمائیں گے، کھلائیں گے اور ہمارا سہارا بنیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بلکہ سب اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب اپنے انجام کی فکر میں ہوں گے کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے، مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کی نفی فرما دی کہ اس دن نہ تو مال کام دے گا نہ بیٹے کام دیں گے، یعنی یہ ہے کہ کوئی چیز بھی کام نہ دے گی، کیونکہ جب یہ بڑی بھروسے والی اور اعتماد والی چیزیں کام نہیں دیں گی تو اس سے نچلے درجے کی چیزیں تو لازمی بات ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ اب آگے فرماتے ہیں الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ مگر صرف وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ شخص نفع میں رہے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کے ترجمہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بھلا چنگا دل، بھلا چنگا دل، درست دل، گناہوں سے پاک دل، غیر اللہ سے پاک دل۔ اور اس کی تفسیر میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ تفسیریں بیان کی ہیں اس قلب سلیم میں، کہ اس کی پانچ تفسیریں ہیں کہ قلب سلیم کس کا کس کا قلب سلیم ہوگا. تو فرمایا کہ قلب سلیم کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ الذی ینفق مالہ فی سبیل البر، کہ وہ شخص جو اپنے مال کو نیک راستوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے، اپنی کرنسی کو آخرت میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے اور جو کچھ میں یہاں خرچ کروں گا مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا عطا فرما دیں گے یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے، اور وہ چیز میرے پاس جو عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی چھننے والی نہیں ہوگی. تو وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. وہ جانتا ہے کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، لہذا جلدی جلدی اپنے مال کو وہ آخرت میں اپنے وطن میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی مثال دی کہ باہر بعض لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، تو وہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ وہاں سے اپنے مال کو اپنے وطن بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہاں مال جمع ہوتا رہے، اور پھر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد وہ اپنے وطن آتے ہیں اور وہ اپنی کمائی کو اس سے کوئی اچھا گھر بنا لیتے ہیں، اچھا سیٹ اپ کر لیتے ہیں. اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ ولایت جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو کمائی کر کے اس کو وہیں کے وہیں عیش و عشرت میں اڑاتا کھاتا رہتا ہے، اور جب وطن آتا ہے تو بالکل مفلس اور پھٹیچر حال میں آتا ہے. تو ایسا آدمی کتنا بیوقوف ہوگا. تو فرمایا کہ دنیا بھی جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں زیادہ اپنا دل نہ لگائے اور یہاں پر زیادہ اپنے مال کو جمع کر کے فخر نہ کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار ملا دار لہو، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. اور دنیا مال و مال لا مال لہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال آخرت میں نہیں ہے. یعنی کہ جو دنیا میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے گھر بار سیٹ کرنے میں، اولاد کو سیٹ کرنے میں، تو یہ اپنی آخرت کو کھو رہا ہے، اپنی آخرت کے گھر سے یہ بے پرواہ ہو گیا ہے، آخرت کے گھر سے غافل ہو گیا ہے، وہاں اس کا کوئی گھر نہیں بنے گا. اور اسی طرح سے جو مال اس کا جو جس کا دنیا میں مال ہے، یعنی دنیا میں خوب مال جمع کیا لیکن اللہ کے راستے میں اس نے نہیں لگایا، تو اس کا کوئی مال نہیں ہے. وہ دنیا ہی جو مال جو ہے اس کا مال وہ ہے جو دنیا کا مال ہے لیکن اس کا کوئی مال نہیں، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا. اور فرمایا کہ اس کو مال کو جمع وہ کرتا ہے جو بے عقل ہوتا ہے، لا عقل لہ، جمع مالوں لا عقل لہ، کہ اس کو مال کو جمع کرنے کی فکر وہ کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو مال ہے وہ یہیں رہ جائے گا اور دو گز کی زمین میں ہم دفن کر دیے جائیں گے اور اکیلے ہی چلے جائیں گے، نہ بیوی بچے، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی یار دوست، نہ بیوی، کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ سوا نیک اعمال کے، ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز نفع دینے والی نہیں ہوگی. اور ایک عزیز پاک میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بکری کے بچے کی طرح، یعنی جو گناہگار ہوگا وہ بہت ہی کمزور اور محتاج حالت کے اندر لایا جائے گا. جیسے چھوٹا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور، اس حالت میں ذلت کی حالت میں لایا جائے گا، جو جس آدمی نے اپنی دنیا تو بنائی لیکن آخرت کی فکر نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی تو نے ان پر کیا کیا، تو کہے گا کہ یا اللہ جتنی نعمتیں تو نے دی تھی میں نے ان کو بڑھایا، جو مال تو نے دیا تھا میں نے اس کو خوب بڑھایا، خوب کام کیا، خوب تجارت کی، خوب نفع کمایا اور خوب بڑھایا، اور جتنا تو نے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ میں دنیا میں چھوڑ آیا. تو پھر کہے گا کہ اللہ مجھے آپ دنیا میں بھیج دیجئے تو میں اس سارا مال جو ہے یہاں آخرت میں لے آؤں، یعنی دنیا میں جا کر اس کو صدقہ کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ تو نے یہاں کیا بھیجا، کیا میں نے جس سے مال دیا تھا، نعمت دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا. پھر جس طرح ایک مجرم ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ اڑسا جاتا ہے، اس طرح پھر وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو نے جو مال مجھے دیا تھا اس کو میں نے خوب بڑھایا اور یہاں تک کہ میں اس کو اس سے کہیں زیادہ چھوڑ آیا جو تو نے مجھے دیا تھا دنیا میں چھوڑ آیا، تو مجھے پھر ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے کہ میں تیرے پاس لے آؤں، یعنی دنیا میں جا کر پھر اس کو صدقہ و خیرات کر دوں تاکہ یہاں مجھے کچھ مل جائے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اس کو دو رخ میں لے جاؤ. تو یہ دنیا جو ہے یہ قابل نہیں ہے کہ یہاں دل لگایا جائے. ہاں ضرورت کے مطابق معاش تو جو کماتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اندھادھند لگ جانا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے غفلت کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال پہلی تفسیر یہ ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر، یہ اپنے مال کو نیک راستوں میں لگاتا رہتا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے قلب سلیم کی کہ جس کا دل سلامتی والا ہے. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ الذی یرشد بنیہ الی الحق، کہ اپنی اولاد کو بھی وہ دین سکھاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں لے جاتا ہے، پابندی کے ساتھ لے جاتا ہے اور ان کی صحبتوں میں رہتا ہے، اور اولاد کے لیے جو دین سیکھنے کے اور دین حاصل کرنے کے طریقے ہیں ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور خود بھی ان کو دین کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات بڑھ کے یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کے اسباب سے بچاتا ہے. آج کل جو یہ ماں باپ نے محبت کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے اپنی اولاد سے، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ گناہوں سے بچانے کے بجائے اسباب گناہ میں اور مبتلا کر دیتے ہیں. مثلا اسمارٹ فون دلا دیے یا ٹیبلٹ دلا دیے، کمپیوٹر دلا دیے، اور کمپیوٹر کے اندر ابھی ہمارے دوست بہت روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ 11 سال کے بچے کو، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اس اتنے چھوٹے بچے کو 10 سال کی عمر میں اس کو اسمارٹ فون دلا دیا تھا انہوں نے. تو ایک دن انہوں نے چیک کیا تو اس کے اندر 90% یہ لڑکوں کے ساتھ بدفیلیوں کے مناظر تھے، گندی فلمیں، بدفیلیوں کی فلمیں، اور 10% باقی جو تھے وہ بھی یہ گندی فلمیں، ننگی فلمیں. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا. تو اس کو گناہوں کے اسباب دلا کر دوزخ کے راستے پر چلا دیا. تو جہاں نیکی کے راہ دکھلانا ضروری ہے، یعنی وہ شخص قلب سلیم والا ہے کہ اپنی اولاد کو دین بھی سکھاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بھی پابندی سے لے جاتا ہے، کیونکہ دین ملتا ہی صحبت اولیاء سے ہے. تو یہ صرف مدرسے میں داخل کر دینا یا حفظ کرا دینا یا اور باقی کاموں کے اندر لگا دینا، اس سے دین نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ تو ایک طرح سے زور و زبردستی والا معاملہ ہوتا ہے. اور دل سے جب انسان دین پر آتا ہے، دل سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف صحبت اولیاء ہی سے پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اتنا صرف یہ نہیں کہ دین سکھا دیا، بلکہ ان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، گناہوں کے اسباب سے ہی بچاتا ہے، مخلوط ماحول سے بچاتا ہے، غیر شرعی تقریبات، شادی بیاہ کی غیر شرعی تقریبات، ان میں بھی نہیں جاتا ہے اور نہ ان کو جانے دیتا ہے، پیار و محبت سے سمجھاتا ہے. اسی طرح اسکول کالج ہے تو محنت کرتا ہے، ایسے اسکول ایسے کالج میں پڑھاتا ہے اگر پڑھانا ہے تو، یا تو یہ کہ اس کو واقعتاً جو ہے وہ اس کا ایمان اس قدر قوی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتا ہے، علم دین میں وہ آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ علم دین وہ دولت ہے کہ جو مرنے کی بھی بات انسان کے کام آتی رہتی ہے. اگر اولاد دین سیکھتی ہے اور عمل کرتی ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے ملتا رہتا ہے. تو لیکن اگر اسکول کالج بھی پڑھاتا ہے تو ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، کہ مخلوط ماحول والے اسکول میں پڑھنا جائز نہیں ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہوں، یا استانیاں لڑکوں کو پڑھاتی ہوں، یا لڑکے استانیوں کو پڑھاتے ہوں، مرد پڑھاتے ہوں، ایسے ماحول میں سے وہ بچاتا ہے. اسی طرح تمام گناہوں سے کے اسباب سے اور راستوں سے اپنی اولاد کو رہنمائی کر کے بچاتا رہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو بھی قربانی ہوتی ہے، چاہے اس کو مال کا خسارہ ہو، چاہے اس کو جان کا خسارہ ہو، چاہے اس کو کتنی محنت کرنی پڑے، لیکن وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتا. اولاد کو بھی اگر گناہ میں مبتلا کیا تو قیامت کے دن ماں باپ کی پکڑ ہوگی، ماں باپ کو پکڑا جائے گا، اور جو اولاد بالغ ہوگی اس کو بھی پکڑا جائے گا کہ کیوں مخلوط ماحول میں کیوں لڑکیوں کے ساتھ پڑھے، اور اولاد کی پکڑ یہ ہوگی کہ کیوں تم نے ان کو گناہوں کے ماحول میں پڑھایا لکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلی تفسیر قلب سلیم کی یہ ہو گئی کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں لے جاتا ہے، دین سکھاتا ہے، دیندار طریقے سے رکھتا ہے، گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، اور دینی تعلیم کرتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے. ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ بچہ شروع سے پیدا ہوتا ہے، جب سے پیدا ہوتا ہے تو آنکھ کے ذریعے بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، آنکھ کے ذریعے. بہت اچھی بات فرمائی انہوں نے کہ آنکھ کے ذریعے بھی اللہ، آنکھ کے ذریعے ہی تو اللہ والا بنتا ہے. اگر بچے کو بٹھا دیا گیلری کے اندر کہ وہ آتے جاتے دو لوگوں کو لڑتے دیکھ رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، اور عورتیں بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ آنکھوں سے اس کے قلب کے اندر سیاہی پیدا ہو رہی ہے. اور ایک بچہ ہے جس کو ماں باپ کی جو ہے وہ پیار نصیب ہے، ماں باپ اس کے اللہ والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، دیکھتا ہے کہ صبح صبح تہجد میں اٹھ کے میرا باپ رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہی ہے، میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، تو یہ آنکھوں سے ولی اللہ بن رہا ہے، اگرچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن دل اس کا بن رہا ہے، تو آنکھ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو بچوں کو بھی جو ہے وہ گناہ کے ماحول سے بچانا چاہیے کہ وہ اس ماحول کو دیکھے نہیں، اس کے اثرات نہ ہیں۔ ماں باپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے زبان کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں۔ جو کچھ ماں باپ بولتے ہیں وہ بچہ سیکھتا ہے، دل میں اس کے اتر جاتا ہے، پھر وقت آنے پر وہی چیز اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھ سے جو دیکھتا ہے، تو یہی دیکھ لیجئے کہ بچہ آج کل ایسی بے حیائی کے کاموں میں نظر آتے ہیں کہ وہ جو کارٹونوں کے اندر دیکھتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی بے احتیاطی دیکھتے ہیں، وہی بے احتیاطی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بے شرمی کی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ دوسری بات یہ کہ اپنے اولاد کو بھی وہ دین کا راستہ دکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ الذی یقوم قلبا خالیا عن غلبۃ الشہوات، کہ اپنے دل کو برے برے تقاضوں پر عمل سے روکتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، حرام کمائی سے بچاتا ہے، حرام کاموں سے بچاتا ہے۔ شہوت کے غلبہ آ سکتا ہے، تقاضے آ سکتے ہیں، لیکن غلبے سے مراد ہے مغلوب ہو جانا۔ شہوت کا گناہ کا جو تقاضا ہے اس سے وہ مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ شخص قلب سلیم نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کو توڑتا ہے، اللہ کی جی توڑتا ہے، اللہ کا قانون نہیں توڑتا، اپنے دل کو توڑتا ہے، گناہ پر عمل کرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی قلب سلیم والا ہے کہ جو ہر گناہ سے بچ جائے، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو، چاہے زبان کا گناہ ہو، چاہے کان کا گناہ ہو، چاہے ہاتھ پیر کا گناہ ہو، چاہے دل کا گناہ ہو، کہ جو بھی تقاضا گناہ کرنے کا آئے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کس کس طرح سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، تو سب سے بڑی چیز یہی، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے کو پاک سمجھے۔ فلا تزکو انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کو پاک مت سمجھو، بلکہ تزکیہ کرنا تمہارا فرض ہے، اپنا تزکیہ کرنا فرض ہے۔ پاک سمجھنا جو ہے وہ حرام ہے، اپنے کو پاک کرنا فرض ہے۔ تو یہ بھی غلطی بہت لوگوں میں ہے کہ ہم بس نماز روزہ کر لیتے ہیں، ہم تو کوئی بےمانی نہیں کرتے، ہم تو کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، بس یہ کافی ہے۔ نہیں، قلب سلیم کی یہ تفسیریں ہیں تینوں، کہ اگر ہم یہ تینوں کام کر رہے ہیں، ابھی تک یہ تین چیزیں ہیں، پانچ چیزیں ہیں اس کی تفسیر میں، تو اگر یہ کام کر رہے ہیں تب تو ہمارا قلب سلیم ہے، اور اگر یہ کام نہیں تو ہمارا قلب سلیم نہیں ہے، بلا چنگا دل نہیں ہے، بلکہ ٹیڑھا میڑھا اور اندھیرا دل ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو غلبت شہوات سے پاک کرتا ہے، خالی کرتا ہے، اور اس کے لیے صحبت اولیاء کا اہتمام کرنا اور ان سے خط و کتابت کے ذریعے اپنی اصلاح حال کرنا، یہ تو قلب کے لیے بے حد ضروری ہے، یہی راستہ ہے اپنے قلب کی اصلاح کا۔ تو تین چیزیں یہ ہو گئیں، اور چوتھی چیز فرمایا کہ الذی یکون قلبا خالیا عن العقائد الباطلہ، کہ اپنے دل کو عقائد باطلہ سے بھی پاک کرتا ہے، ایمان کو سیکھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آج اگر کسی سے ہم پوچھیں تو شاید ہی وہ پورے جز بتا سکے کہ کون کون سی چیز ایسی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا، ایمان ہی قبول نہیں ہوگا۔ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں، عقائد کو سیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، کہ ان میں سے ایک بھی عقیدہ اگر غلط ہو گیا تو خدا نخواستہ ہمارے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور پھر عرض کرتا ہوں کہ یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ کی جو گردشیں چل رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں میسج گردش کر رہے ہیں، الٹی سیدھی ویڈیو بھیج دیتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف لوگ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چوروں نے داڑیاں رکھ کر فیس بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک باقاعدہ مشن اختیار کر رکھا ہے، اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ غیر یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ بہت ہی میٹھی بات کر رہے ہیں، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، بڑی عقل والی بات کر رہے ہیں، لیکن تمام عقلیں بالکل بیکار بے سود ہیں، جو وحی الہی کے آگے تمام عقلیں بیکار ہیں۔ وحی سے جو بات ثابت ہے، جو بات قرآن پاک سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، وہی دین ہے، باقی سب ساری کتنی بھی عقل کی باتیں ہوں سب بولی اور بیکار اور بالکل بھوسا اور چربا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ سامنے والا بات تو بڑی میٹھی کر رہا ہے, بات تو بڑی پیاری کر رہا ہے, بڑے زور زور سے دلائل دے رہا ہے, لیکن یہ معلوم ہی نہیں کہ واقعتاً یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, یہ وحی الہی کے تابع ہے یا نہیں, اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہے یا محض یہ تماشا دکھا رہا ہے, محض ایک چرب زبانی کر رہا ہے. تو یہ ان ذرائع سے جو دین سیکھتے ہیں غیر مستند لوگوں سے, تو یہ غیر مستند لوگ جو ہے لوگوں کے عقائد کو بہت تیزی سے خراب کر رہے ہیں, خصوصاً ان لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے ہم لوگوں پر یہ ہتھیار کا استعمال کہ جو لوگ صحبت اہل اللہ سے دور رہتے ہیں. اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت گنگوئی, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بالکل دیہاتی سادہ سا آدمی تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا. اس زمانے میں آریہ ہندو جو آریہ سماج کے جو مہم چلتی تھی ہندو بنانے کی, تو ان لوگوں کی ایک ٹیم اس شخص کے پاس آئی اور اس کو طرح طرح کے لالچ دیے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے, تم ہندو ہو جاؤ. اکثر لوگ جو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسوں کی لالچ دیکھ کر ان کا ایمان خرید لیتے ہیں, مختلف باطل فرقوں کے لوگ ان کو پیسے اور آرام اور عیش و آرام اور مختلف سہولتوں کے وعدے پر ان کا ایمان خرید لیتے ہیں اور ان کو مرتد بنا دیتے ہیں, کوئی کچھ بنا دیتے ہیں کوئی کچھ بنا دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ مہم چل رہی تھی. تو جب وہ اس کے پاس آئے اور اس کو ترغیبات دی تو وہ سنتا رہا. پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور کہا کہ نکل بھاگو یہاں سے, اگر تم نے آئندہ اب جو کوئی بات مجھ سے کی تو میں تمہارا سر جوتے مار مار کے تمہارا سر گنجا کر دوں گا. تم کو معلوم نہیں کہ میں حضرت گنگوئی کا مرید ہوں. تو یہ اولیاء اللہ کے صحبت سے خدا تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرما دیتے ہیں. تو ان لوگوں پر یہ چیز بہت زبردست کارگر ہو جاتی ہے ان شیطانوں کی کہ جو اولیاء اللہ کی صحبت سے دور رہتے ہیں, دین کو سیکھتے نہیں, انہوں نے دین سیکھا نہیں. فرمایا کہ جسٹس اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. جب دین سیکھا ہی نہیں, معلوم ہی نہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, وہ چکنی چپڑی باتیں اور لچر باتیں کر کے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں. اور اس میں ان کو مزہ یوں آتا ہے کہ وہ عقائد کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی گانا وانا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو روح کی غذا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ روح کی غذا تو ہے لیکن یہ شیطانی روح کی غذا ہے. جو گانا سننے کو ترغیب کرے, جو اپنے دل کو یعنی دل میں یہ محسوس کرے کہ گانا سننا چاہیے, تھوڑا اس میں لذت محسوس کرے, سمجھ لو کہ اس کی روح شیطانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو فتنوں سے حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الذی یکون قلبا خالیا عن العقائد الباطلہ, یہ عقائد باطلہ سے بھی وہ دل پاک ہوں. کیونکہ اگر ایک عقیدہ بھی خراب چلے گئے خدا نخواستہ تو سیدھی سیدھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. گناہ سے تو آدمی یہ ہے کہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. پھر یہ کہ اگر گناہ کر بھی لیا, معاف نہیں بھی کیا, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی جھلک بھی نہ دکھائے, لیکن گناہوں کی سزا پا کر ایک نہ ایک دن جنت میں تو جائے گا اگر ایمان سلامت ہوا. لیکن یہاں تو عقائد کے لالے پڑ گئے, ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ ان ذرائع سے غیر مستند لوگوں سے دین سیکھتے ہیں ان کی خیریت نہیں ہے, ان کا دل بھلا چنگا دل نہیں ہو سکتا. اور چوتھا جو ہے علامت ہمارے حضرت نے فرمائی اس کی تفصیل میں کہ الذی یکون قلبا خالیا عما سوی اللہ, کہ وہ شخص بھلا چنگا دل رکھتا ہے جس کے دل میں جس کا دل تمام غیر اللہ سے پاک ہو. اب یہ غیر اللہ کیا ہے؟ گناہ بھی ہیں, دنیا کی محبت بھی ہے, حسینوں کا عشق بھی ہے, نامحرموں سے جی لگانا بھی ہے, اور اتنا بنگلے گاڑیوں کا شوق اور ذوق اور مال جمع کرنے کا ذوق اور شوق, کسی کا کچھ محبوب ہے کسی کا کچھ محبوب ہے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان آخرت سے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دوست ہمارے مہمان سوات سے آئے ہوئے تھے, میں نے ان کو بتایا کہ بھائی دو چیزوں کی وجہ سے, ایک بزرگ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہتا ہے, پردہ یعنی رکاوٹ. اور فرمایا کہ وہ پہلی چیز ہے رزق کی فکر, کہ ہر وقت کمانے کی فکر, ہر وقت گھر بنانے کی فکر, ہر وقت مال کمانے کی فکر, ہر وقت اولاد کی دنیا بنانے کی فکر. تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے, انسان بوڑھا ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اور آخرت سے اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ ہے مخلوق کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت پسند آئی ان کو بات ماشاءاللہ, کیونکہ یہ دونوں چیزیں واقعی ایسی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، دین پر چلنے سے روکنے والی ہیں، لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسی وجہ سے ایمان لانے سے رہ گئے، حالانکہ بھتیجے سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنی جان پر کھیل کر ان کی جان کی حفاظت کرتے تھے، اور بڑے بڑے سرداروں سے، مکہ کے کفار سرداروں سے ٹکر لے لی اور ان کو صاف چیلنج کر دیا کہ اگر میرے بھتیجے تک پہنچنا ہے تو میری لاش پر سے گزر کے پہنچ سکو گے. اتنا بڑا اتنی تباہی محبت تھی، لیکن ایمان نہیں لا سکتے. کیا وجہ؟ کہ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے. تو وہاں جا کر بھی، سوات میں جا کر بھی، ماشاء اللہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اور ملنے والوں کو یہ بات بتلائی. مجھ سے دوبارہ فون پہ انہوں نے بتایا بھی. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ رزق جو ہے اس کے کمانے کی اتنی فکر میں لگ جانا کہ اولاد کا ہر بچے کا گھر بھی ہو جائے، ہر بچے کا یہ ہو جائے، اس کی فیکٹری لگ جائے، اس کا فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، انسان کو یہ چیز بوڑھا کر دیتی ہے. اور یہ بھی میں نے بار بار جو عرض کرتا رہتا ہوں، ان کو بھی بتایا کہ ہر آنے والی نسل اپنی آنے والی نسل کی فکر میں اپنی عمر گنوا دیتی ہے، اپنی اولاد کو بنانے کے لیے اپنی عمر گنوا دیتی ہے کہ ہمارا پیٹ کٹ جائے، ہم کسی بھی حال میں رہے، لیکن ہماری اولاد کے لیے ہم کچھ بنا جائیں. جب ان کی اولاد بڑی ہوتی ہے، اچھے خاصے کھاتی پیتی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنا معیار بھی ضروری ہے، ایک یہ مصیبت ہے کہ ہمیں اپنا معیار بنانا ہے کہ ہم اس معیار پہ زندہ رہیں، اس سے کم پہ ہمیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس سے کم ہمارا نہیں ہونا چاہیے مال. یہ بھی ایک تجویز ہے جو انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے. تو ہر وقت یہ فکر رہنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. 500 برس پہلے فقراء مہاجرین. تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ صحابہ نے فقر کو اختیار کیا کہ ہم 500 برس پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. ارے سوچے تو صحیح، یہ قیامت کا آدھا دن ہے، قیامت کا دن 1000 برس کا ہوگا، اور جس انسان نے ابھی 100 برس بھی نہیں دیکھے، 50 برس بھی مشکل سے دیکھے ہیں، تو ذرا تصور تو کرو کہ 500 برس پہلے ہمیشہ کی راحت کی جگہ پہنچ جانا کس قدر بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے لیے اگر پوری زندگی بھی ہم فقر میں گزار دیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ پھر بھی سستا سودا ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں بتائی جا رہی، آپ کمائیے کھائیے، جو نعمت اللہ تعالیٰ دے حلال اس کو استعمال کیجیے. بس یہ ہے کہ دین سے غفلت، آخرت سے غفلت، اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا دل، یہی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اور اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور خبردار یہ دل ہے دل. اور ایک حدیث پاک میں متعدد روایتوں میں ہے کہ جب انسان کا دل بن جاتا ہے، یہی قلب سلیم بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے سیراب ہوتا ہے. اور یہ کیسے سیراب ہوتا ہے، کیسے یہ درجہ حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی لوگ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ المتقی من یتقی الشبہات، جو شبہات سے بھی بچتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہ کی باتوں سے بچتا ہے اور گناہ کے شبہ سے بھی دور بھاگتا ہے، ایسا شخص ہے متقی. یہ نہیں کہ جب چاہا جیسا چاہا کر لیا، اور اس میں کیا حرج ہے، چلو جائز تو ہے، چلو کر لیتے ہیں، یہ فلاں چیز جائز ہے فلاں چیز جائز ہے. جو آدمی جائز دیکھتا رہے گا وہ ضرور گناہ میں مبتلا ہوگا، جو آدمی متقی ہوگا وہ جواز پہ آ جائے گا، وہ جائز باتوں پر عمل کر لے گا، نجات ہو جائے گی. اور جو آدمی واقعتاً شبہات سے ہی بچے گا وہ ہے اصل متقی. تو میرے عزیز و دوستو، ایسا شخص جو شبہات سے بھی بچتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، حدیث پاک میں ہے کہ اس کی 2 رکعت اس شخص سے جو گناہوں سے نہیں بچتا، شبہات سے نہیں بچتا، اس کی 2 رکعت اس کی 1000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے. تو دل بنانا چاہیے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں آئے ہی دل بنانے ہیں، اللہ کے لیے ہم اپنا دل بنائیں. تو 5ویں تفسیر یہی ہے کہ الذی یکون قلبا خالیا عما سوا اللہ، کہ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو. محبت ہونا یہ جرم ہے، اللہ کے سوا کسی چیز کی محبت، چاہے وہ مال کی محبت ہو، چاہے وہ نامحرموں کی محبت ہو، چاہے کپڑوں کی ہو، چاہے بنگلے گاڑیوں کی ہو، چاہے فیکٹریوں کی ہو، اللہ کے سوا جتنا بھی کچھ ہے وہ سب کا سب باطل ہونے والا ہے اور اس کی محبت کو دل میں رکھنا حرام ہے. دل ہے تو صرف اللہ کی محبت کے لیے ہے. تو یہ پانچ تفسیریں ہیں قلب سلیم کی, جو قیامت کے دن ایسا قلب سلیم لے کر آئے گا اور بھلا چنگا دل لے کر آئے گا کہ جو اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہو, جو اپنی اولاد کو بھی صحیح راستہ دکھاتا ہو, صحبت اولیاء میں لے جاتا ہو, اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں اولاد کو دین سکھانے کا. اور تیسرا یہ کہ جو گناہوں کے تقاضوں کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتا, مغلوب نہیں ہوتا, ان سے غلبہ نہیں ہوتا اس کو گناہوں کا, شہوتوں کا. اور نمبر چار یہ, یعنی اس میں گناہ سے بچنے میں وہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے, کتنا بھی مالی نقصان ہو, کتنا بھی اس کا حرج ہو جائے, لیکن وہ گناہ کا کام نہیں کرتا. ایک کروڑ کا بھی نفع ہو, اس نفع کو چھوڑ دیتا ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی جو ہے وہ پرواز میں کوتاہی آتی ہے. ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی ہے, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ مومن جو ہے اللہ کی طرف اس کو اڑنا ہے, اور گناہ جو ہے اس کے پروں میں گوند لگا دیتے ہیں, گر جاتا ہے. شیطان اس کے پروں میں لاشا لگا دیتا ہے, یہ گر جاتا ہے. اس کی اڑان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, زمین بور ہو جاتا ہے آدمی. اٹھا کر سر تمہارے آستان سے, زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے وہ شخص جو دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, کہتا ہے چلو اس میں کیا حرج ہے, تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیتے ہیں. تو یہ آدمی جو ہے یہ قلب سلیم والا نہیں ہے, بلکہ قلب سلیم والا وہ ہے کہ احیانا تو خطا ہو سکتی ہے اور وہ پھر استغفار و توبہ کر لیتا ہے, لیکن جان بوجھ کر وہ اپنے اللہ کا سودا کسی ایسی چیز سے نہیں کرتا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے, گناہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا, دل توڑتا ہے, اللہ کا قانون نہیں توڑتا. اور چوتھی چیز کہ اپنے دل کو عقائد باطلہ سے بھی پاک کرتا ہے, اور اس کا اہتمام کرے, کتابیں پڑھے, علماء سے پوچھے, اور ایسی صحبتوں میں رہے, اور علماء سے استفتاء کرے, سوال جواب کیا کرے, اور ایسی کتابوں کا علم حاصل کرے کہ جن کتابوں کو پڑھنے سے عقائد صحیح ہوں. لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے آخرت بنانے کے لیے, اس کی محنت کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی پانچویں تفسیر یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا تمام غیر اللہ سے پاک کرے. اس کے لیے باقاعدہ ایک محنت ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے, تمام جسم کی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر اس میں فساد رہا, غیر اللہ کی محبت رہی اس کے اندر, تو پھر اس سے فساد برپا ہوگا, اور جب فساد برپا ہوگا تو پھر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سے محرومی ہو جائے گی, اللہ کی محبت سے محروم یہ انسان چلا جائے گا دنیا سے, اور اس کا دل جو ہے بنا ہوا نہیں ہوگا, اور قیامت کے دن پھر اس کو نفع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے, ذہن سلیم عطا فرمائے, اور عقل سلیم عطا فرمائے, اور اس زندگی کے ہر لمحے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے, اور اس کو آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یستفتح بصعالیک المہاجرین. حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح حاصل ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صعالیک جمع ہے صعلوک کی, یعنی مثل عصفور چھوٹی چڑیا, مراد فقراء ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بواسطہ مہاجرین فقراء کے دعا کے معنی اس طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے, اللہم انصرنا علی الاعداء بعبادک الفقراء المہاجرین. اے اللہ دشمنوں پر مدد فرما ہماری فقراء مہاجرین کی برکت سے. اس سے کس قدر فقراء کی بزرگی ثابت ہوتی ہے کہ ان کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, شہاں سے عجب گر بنو اور زندگی گدارا. تو قرآ کی فضیلت جو ہے اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے ایک گروہ جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ بھی وہاں اٹھ کر بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے, فقراء مہاجرین کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ ایک روایت میں 40 سال ہے اور ایک روایت میں 500 برس بھی ہے کہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر فقراء مہاجرین جو ہے ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کاش میں بھی ان میں سے ہوتا. تو جو لوگ, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم فقیر ہو جائیں, بلکہ نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں, پھر ان کا شکریہ کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہم غافل رہیں؟ جب اللہ نے اتنی آسانیاں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں ہم کو. ایک اور حدیث, آج ہی یہ سبق چل رہا ہے ہمارا حدیث پاک کا, تو آج ہی ایک اور حدیث میں یہ سبق میں نے پڑھا, یہ حدیث پاک پڑھی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جو ہے کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں, یعنی بہت مخلوق الحال سا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی عورت ہے جس کا جو جہاں تو تیرا ٹھکانہ ہے؟ تو کہا ہاں عورت تو ہے. پھر پوچھا کہ کیا کوئی گھر ہے تیرا کہ جس میں تو رہتا ہے؟ کہا جی ہاں گھر بھی ہے. اور یہ کہا کہ میرے پاس ایک, تو آپ نے فرمایا کہ تو اغنیا میں سے ہے, تو مہاجر فقراء میں سے نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تو بادشاہوں میں سے ہے, یعنی تجھ کو اتنا کچھ حاصل ہے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم اس فقط کی تمنا کریں. ہمارے حضرت نے سکھایا ہے کہ کمزوری کا زمانہ ہے, ایمان بہت کمزور ہے. تو اے اللہ ہم تو آپ سے اتنا مال مانگتے ہیں کہ ہماری آرام سے گزر بسر ہو جائے, اور ضرورت سے زائد اللہ تعالی ہمیں آپ عطا فرما دیجئے, کیونکہ ہم تو ذرا بھی ابتلا کی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ذرا نعمت میں کمی ہوتی ہے ہم ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اور زیادہ اللہ سے تعلق پیدا کریں اور زیادہ دوری کرنے لگتے ہیں, اور زیادہ کمانے کے دھندے میں فکروں میں پڑ جاتے ہیں, تو اور دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ ہم تو آپ سے ایسا مال مانگتے ہیں کہ ضرورت سے کچھ ضائع ہی ہو تاکہ آرام سے ہم آپ کو یاد کر سکیں. جہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں مال بڑھتا ہے اور زیادہ بڑھانے کی فکر کرنے, یہ جو مال ہے پھر یہ نعمت نہیں ہوگا, یہ خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا فرمائے. اور جو دنیا کی ہم اتنی فکر اور پریشانی میں لگے رہتے ہیں کہ ہائے کل کیا ہوگا, ہائے کل کہاں سے کھائیں گے, یہ دیکھو کہ آخر یہ بھی لوگ تو انسان, یہ لوگ بھی تو انسان تھے, اور ان کی تقلید کرنے والے آج بھی اس زمانے میں بھی ہیں. ہمارے استاد صاحب جو مجھے حدیث پڑھاتے ہیں, مفتی انور الحق صاحب دامت برکاتہ, وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کتنے لوگ آئے دن ملتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا بنایا, اتنی عمر گزر گئی آپ کی. تو وہ ہر ایک کو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی 35-40 سال کا تو میں ہو چکا ہوں, اور اپنی آدھی سے زائد تو عمر مجھے ہو گئی, اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, تو میں کیا اس دنیا میں کیا بنا کے جاؤں, کیا محنت کروں یہاں, کہ میں اس دنیا کے لیے جو وہ چیز کروں جو مجھے یہاں سے چھوڑ کے جانے والی ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو اپنی انہوں نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی, ان کے وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی دل رکھتے ہیں, وہ بھی اولاد رکھتے ہیں, لیکن ان کو کس قدر ان کے چہرے پہ ماشاء اللہ اطمینان, اور اس میں بامسمہ ہیں, انوار الحق ہیں تو انوار الحق ہی ہیں ماشاء اللہ, چہرے پر ہمیشہ اطمینان مسکراہٹ, اور کوئی ان کو فکر پریشانی نہیں ہے کہ کل میری اولاد کا کیا ہوگا, آئے کل میں کہاں سے کھاؤں گا, نہ ان کی کوئی پراپرٹی ہے نہ ان کی کوئی جائیداد ہے, اتنے اطمینان سے رہتے ہیں. اور بھی حضرات چھپے ہوئے ہیں کہ جو بتاتے نہیں ہیں اپنا حال, لیکن ان کے چہروں کو دیکھو تو بالکل اطمینان سے رہتے ہیں, خوشی سے رہتے ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا فرما دے. اور ہمیشہ حدیث پاک میں یہ حکم ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو. اب دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے, اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے. اور اگر کسی ایسے مالدار اور غنی شخص پر نظر پڑ بھی جائے تو حکم ہے حدیث پاک میں کہ فوراً اپنے اس سے کمتر آدمی کو دیکھو جو اپنے سے کمتر ہے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ مالداری کو مالدار کو دیکھ کر ناشکری پیدا نہ ہو، اور اپنے سے کمتر کو دیکھو تاکہ تمہیں شکر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے اچھے حال میں رکھا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ضرورت سے زائد نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، پھر بھی ہماری زبان پہ ناشکری ہے، پھر بھی ہم جو ہے آخرت سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمارے زیادہ اوقات دنیا بنانے میں، دنیا نبھانے میں، رشتے داریاں نبھانے میں، دعوتیں نبھانے میں، ادھر تفریح میں ادھر تفریح میں ہم گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت سے ہم غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، وسوسے کے وقت کی سنت، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پڑھے آمنت باللہ ورسلی، آمنت باللہ ورسلی، دو تین بار پڑھ لے، بہت زیادہ وظیفہ نہ بنائے، بلکہ چونکہ کفر یا گناہ کے وسوسے کا معاملہ یہ ہے، جو بھی وسوسے آ رہے ہوں اس کا اصل علاج یہ ہے کہ اس کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ کریں. تو یہ سنت ہے کہ تین مرتبہ یا ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور آمنت باللہ ورسلی، ایمان لایا میں اللہ پر اس کے رسولوں پر. تو یہ سنت ہے جو وساوس کے وقت کی، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان پر توجہ نہ کرے بلکہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں جو کہ آپ کے مراتب علیہ سے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور ان کے رسول، لیکن جو ہے ان کو پڑھانا بہت زیادہ، جیسا کہ آج کل یہ رواج پڑ گیا ہے جاہلوں کا، تو اس زمین میں یہ بات ہے. جاننا چاہیے کہ آپ کے تمام کمالات کا مدار دو صفت پر ہے، عبدیت اور رسالت، جن پر جا بجا آیات اور احادیث میں تنصیص کی گئی ہے، اور نماز میں جو تشہد تعلیم کیا گیا ہے اس میں بھی دونوں کو جمع فرما دیا گیا ہے. اور جیسا کمالات رسالت سے نعوذ باللہ آپ کی تنقید کر کے دوسرے بشر پر آپ کو قیاس کرنا کفر یا بدعت ہے، جس کے رد کے لیے اس سے اوپر کی فصل منعقد کی گئی ہے، اسی طرح کمالات عبدیت سے آپ کو بڑھا کر قرار دینا، دے کر اللہ تعالیٰ کے حق کے خواص سے متصف جاننا، یا کسی امر منفی سے نفس کو مثبت ماننا بھی شرک یا معصیت ہے. یعنی آپ کے درجے سے آپ کو گھٹانا بھی کفر یا بدعت ہو جائے گا اور آپ کو بڑھانا بھی کفر یا بدعت ہو جائے گا. یہ فصل اس کی اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہے. نمونے کے لیے چند روایت پر اکتفا کیا جاتا ہے. پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اتنا مت بڑھا دو جیسا نصارہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا، کہ خواص الوحیت کو ان کے لیے ثابت کرنے لگے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھ میں الوحیت کی کوئی بات نہیں، سو تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، الوحیت کو ثابت مت کرو. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم نے آج تک جو غفلت کیا آپ کے راستے میں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس کا ازالہ فرما دیجئے، تلافی فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آپ اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قدر نصیب فرما دیجئے، اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ دل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے. قلب سلیم، عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ دل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. تمام غیر کو ہمارے دلوں سے پاک فرما دیجئے، دلوں کو پاک فرما دیجئے، تمام غیر کو دل سے نکال دیجئے اور صرف اور صرف اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال اور سیراب فرما دیجئے. الہ العالمین آخرت کے لیے ہر تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، روزے قضا ہیں یا کوئی بھی مالی یا کسی قسم کی ادائیگی ان کے ذمے ہے، اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے ادائیگی کی، اور اپنی آخرت کی فائل کو جلد از جلد درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس دنیا کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اور آئندہ جہان میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اے اللہ ہمیں آئندہ جہان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی رضا کامل والے اعمال نصیب فرما دیجیے اور گناہوں سے سختی سے ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے کہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے اور اپنی خطاؤں پر رونا اور گریہ اور زاری اور استغفار و توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ زاری نصیب فرما دیجیے، زوری سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، بڑائی سے، عجب سے، تکبر سے، ناز سے اور اے اللہ حسد سے، غیبت سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، اے اللہ ان تمام بڑے گندے گندے گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے اور ہمیں معاف بھی فرما دیجئے. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنی نعمتوں کا شکر نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنی نعمتوں کا شکر نصیب فرما دیجئے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مراد حسنہ ہو اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دیجئے، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اللہ ہمیں عافیت دارین و فلاح دارین عطا فرما دیجئے. جن بچوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے. الہ العالمین ہمارا دل بنا دیجئے. اللہ دل سے غیر کو نکال دیجئے، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیجئے، صرف اور صرف اپنی محبت سے اللہ ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجئے. اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دین میں ترقی نصیب فرما دیجئے. ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے. اولیاء صدیقین کی خط سے اتحا عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ محشر میں اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ جنت الفردوس میں نصیب فرما دیجئے. اللہ میرے مشائخ کے درجات بلند فرما، اللہ کے درجات بہت بہت بلند فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما. میرے پیارے شیخ دامت برکاتہم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں برکت عطا فرما. حضرت والا کے گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت اور عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما. اللہ ہماری جامع حکیم الامت کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس کے لیے خوب خوب وسائل عطا فرما، خوب ترقی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.